أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم، برادران عزیز، تقریباً کوئی سوا مہینے کے بعد یہ ہمارا درس کا سلسلے کا دوبارہ آغاز ہو رہا ہے. درمیان میں اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے حج کی سعادت کا موقع عطا فرمایا، اس کی وجہ سے یہ لمبی غیر حاضری ہوئی. اللہ رب العزت ہم سب کو وہاں کی برکتیں بھی عطا فرما اور درس قرآن کی برکتیں بھی عطا فرما. یہ سورۃ السجدہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور یہ سورۃ السجدہ کی کل 30 آیتیں ہیں، 3 رکوع ہیں اور یہ مکی سورت ہے، یعنی ہجرت سے. یہ جو جب بھی قرآن کریم میں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ یہ مدنی آیتیں ہیں یا یہ مکی آیتیں ہیں، تو مکی سے مراد ہوتی ہیں وہ تمام آیتیں اور سورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی سے مراد وہ آیتیں اور سورتیں ہوتی ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوتی ہیں. بعض اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ مکی آیتوں سے مراد ہوتا ہے جو مکہ میں نازل ہوئی، اور مدنی آیتوں سے مراد ہوتا ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی. ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے مکہ میں نازل ہوئی ہوں لیکن ہجرت کے بعد ہوئی، وہ بھی مدنی کہلاتی ہے. تو یہ پوری سورت جو ہے یہ مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی. الف لام میم. اللہ اعلم بمرادی. یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کے معنی ہیں کسی کو پتہ نہیں سوائے اللہ. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ متشابہات. متشابہات کا معنی ہوتے ہیں کہ دو قسمیں ہوتی ہیں متشابہات کی. قرآن کریم میں دو طرح کے لفظ آتے ہیں، ایک ہوتے حروف مقطعات، یہ بھی متشابہات میں سے ہوتے ہیں، الف لام میم، کاف ہا یا عین صاف، حامیم، عین سین، قاف. کسی کو تمام مفسرین اس کا ترجمہ لکھتے ہیں کہ اللہ اعلم بمرادی، اللہ ہی کو اس کا ترجمہ پتا ہے، ہمیں آپ کو کسی کو پتا نہیں. اور بعض الفاظ کلام پاک میں ایسے آتے ہیں کہ لفظی ترجمہ تو ہمیں پتا ہوتا ہے، معنی تو پتا ہوتا ہے، لیکن مطلب نہیں پتا ہوتا کہ مطلب کیا بنے گا، اس کا ہوگا کیسے. جیسے ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے. اللہ کے ہاتھ کا کیا مطلب ہے؟ کیا میرے جیسا ہاتھ؟ عام انسانوں جیسا ہاتھ؟ نہیں. کسی کو پتہ نہیں اللہ کے ہاتھ کا مطلب کیا. وسیع کرسیہ السماوات والارض, یہ آیت الکرسی میں آیا تھا کہ اللہ کی کرسی وسیع ہے. کیا کرسی سے ایسی کرسی مراد؟ اللہ اعلم بمرادی. کرسی کا ترجمہ کرسی سے تو کر رہے ہیں لیکن مفہوم اس کا کیا ہے کسی کو پتہ نہیں. اللہ کے علاوہ الرحمن علی العرش استوى. اب اللہ رب العزت رحمان اپنے عرش پر مستوی ہو گیا. عرش کا ترجمہ تو عرش سے کرتے ہیں لیکن مطلب اس کا کیا ہے؟ اللہ اعلم, اللہ کو پتا. اور یہ بھی حکم دیا اللہ تعالی نے کہ اس کے معنی کے پیچھے پڑو بھی مت, اس کے معنی کو ڈھونڈنا بھی مت. اور فرمایا کہ جو اس کے معنی کو ڈھونڈتا ہے اس کے دل میں کجی ہوتی ہے, اس کے معنی کو ڈھونڈنا بھی نہیں چاہیے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ کوئی آدمی ہے وہ متشابہات کے معنی میں محنت کر رہا ہے. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ سر پہ کوڑے مارو تاکہ اس کے دماغ سے شیطان نکلے. بھائی جب اللہ کو نے منع کر دیا کہ اس کے معنی اللہ کے علاوہ کسی کو پتا نہیں اور اس کے معنی کی تحقیق کرنا بھی درست نہیں, تو اب کسی کو کوئی حق ہی نہیں ہے اس کے معنی کو پتا کرنے کا, نہ کوشش کرنی چاہیے نہ پتا کرنا چاہیے. تو یہ تو جو متشابہات ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. ایک حروف مقطعات ہیں جن کا لفظی ترجمہ ہی پتہ نہیں ہوتا کہ لفظی ترجمہ کیا ہے, اللہ کے علاوہ کسی کو پتا نہیں. اور دوسری چیز ہے حروف متشابہات کے لفظی ترجمہ تو پتا ہے, معنی پتا نہیں, مطلب پتا نہیں, کسی کو پتا نہیں کہ اللہ کی ان چیزوں کی کیفیت کیا ہوگی, کیسے ہوگی, کہاں ہوگی. اللہ اعلم بمرادی یہی ترجمہ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ مطلب اللہ ہی کو پتا ہے, ہمیں کسی کو پتا نہیں. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ, یہ کلام پاک کا اتارنا, لا ریب فیہ اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں, یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. یعنی کتاب اللہ کا نازل کرنا یہ ایک شک و شبہ سے بالا تر چیز ہے کہ اللہ نے کتاب اپنی نازل کی ہے, یہ کتاب برحق ہے, اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں. کافر یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا, اپنی طرف سے بنا لیا. ام یقولون افتراہ, کیا وہ کافر لوگ یوں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اپنی طرف سے بنا لیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں. اگر اور یہ چیلنج تو اللہ رب العزت نے پوری دنیا کو کیا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے قرآن کریم کو بنا سکتے ہیں تو ہم اور آپ بھی بنا سکتے ہیں, ہم بھی تو انسان ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو چیلنج کیا کہ تم اگر بنا سکتے ہو تو بنا کر لے آؤ, ہمیشہ کے لیے چیلنج ہے. آج تک کوئی بنا نہیں سکا ایک آیت بھی. آپ دیکھو قرآن پاک کا اسلوب ایسا ہے کہ کوئی بنا بھی نہیں سکتا. یعنی ہم یہ کہیں گے چلو جی ہماری زبان عربی نہیں, لیکن جن کی زبان مادری زبان ہے, جو بڑے بڑے فصیح و بلیغ شاعر ہیں, بڑے فصیح و بلیغ عبارتیں لکھنے والے ہیں, انہوں نے یہ نہیں کہ کوششیں نہیں کی, کوششیں پوری کی, دن رات کوششیں کی, ہار گئے ان کوششوں کے آگے. اور جب انہوں نے ایک دو آیتیں اپنی طرف سے من گھڑت آیتیں بنائی تو ان کے ساتھیوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ کیا بنایا تھا تم نے. یہ تو لگے کلام پاک کا اعجاز ہے. اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں کہ بل هو الحق من ربک, یہ کلام پاک یہ ایک کتاب برحق ہے تمہارے رب کی طرف سے, یہ کسی کی من گھڑت کتاب نعوذ باللہ نہیں ہے. اور آپ دیکھیے کلام پاک کے یوں تو بے شمار اعجاز ہیں, ان میں سے ایک سب سے بڑا اعجاز کہہ لیں یا یوں کہہ لیں کہ بہت بھاری بھرکم اعجاز کلام پاک کا یوں کہہ لیں کہ دنیا کی کوئی کتاب حفظ نہیں کی جا سکتی. میں اور آپ کو اگر ہمیں کوئی بہت اچھا ناول کوئی پسند آ جائے, وہ کوئی بہت اچھی کتاب پسند آ جائے, ہم اس کو یاد کرنے بیٹھے تو میں خیال میں دو دن میں ہمارا دل گھبرا جائے اس کو یاد کرنے سے, یاد نہیں کر سکتے, ممکن نہیں. لیکن یہ کلام پاک کا اعجاز دیکھیے, جب سے کلام پاک اللہ نے نازل کیا اس وقت سے لے کر آج تک اور رہتی دنیا تک, کتنے دن اب دنیا کے باقی اللہ کو پتا. کتنا انسان اس کلام پاک کو حفظ کرتا ہے، کتنا انسان حفظ کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم معصوم بچے جن کو کوئی چیز اور پتہ نہیں ہوتی، کلام پاک حفظ ہے، آٹھ آٹھ سال کی عمر میں، نو نو دس دس سال کی عمر میں کلام پاک حفظ کر رہے ہیں، پورے مجمع میں کوئی کلام پاک کی ایک آیت اونچ نیچ غلطی کر جائے، آدھا مجمع تو ہلتا ہے اپنی جگہ سے، چلیے اس نے غلطی کر دی کوئی، رہتا ہی نہیں ہوتا، ممکن نہیں ہے کہ کوئی آیت غلط پڑھ کر نکل جائے کلام پاک کی، دس آوازیں آ جائیں گے کہ اس نے غلط پڑھا، ایسا کسی اور کتاب کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر کلام پاک کا اعجاز آپ دیکھو، یہ اس کی چاشنی ہے، اس کی طرف انسان کی دل کا ایک لگاؤ ہے، کہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے لوگ سننے آ رہے ہیں اس کلام پاک، اب رمضان میں تراویح ہوتی ہیں، سوا سپارے کی تراویح، عموماً مسجدوں میں سوا ڈیڑھ یوں چلتا، ایک سپارہ سوا سپارہ، مسجدیں بھری پڑی ہیں، ایک نہیں پورے ملک کی مسجدیں ماشاءاللہ بھری پڑی ہیں، کوئی لوگوں سے پوچھے کہ بھائی تم دن بھر کے روزے سے گرمی تھکوے، افطار کے بعد ویسی انسان کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، اب آ رہے ہیں، اٹھا نہیں جا رہا، مشکل بھر رہے ہیں، مسجد میں پہنچے، کیوں آ رہے ہیں، کیا سننے آ رہے ہیں، اللہ کا کلام سننے آ رہا ہے، سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، لیکن اس کی محبت، اس کی چاشنی، کھڑے میں سن رہے، مزہ آ رہا ہے، اللہ کا کلام سن رہے ہیں، ہم اور آپ کے دوسرا کلام سن سکتے ہیں، کوئی ممکن نہیں کہ ہم اتنی دیر کس کھڑے ہو کر کوئی کلام سن لیں، پھر کلام پاک کا ترجمہ، پھر کلام پاک کی تحقیق، پھر کلام پاک کی تشریح، اللہ اس کے اندر انسان کا انہماک، ابھی میں حج کے سفر پہ تھا تو ایک دن میں طائف چلا گیا، پہلے بھی ایک مرتبہ حاضری ہوئی تھی تو طائف میں گیا، مجھے طائف بڑا عجیب سکون سا ملتا ہے، طائف جا کے بڑا اچھا لگتا ہے، طائف بڑا پرسکون شہر، مجھے عجیب برکتیں اس شہر کی ہیں، انوارات ہیں اس شہر کی، تو طائف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مزار ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا مزار، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں، تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت چھوٹے، حضرت عباس آپ کے بیٹے چھوٹے تھے، لیکن اللہ نے علم بہت دیا تھا، مفسر قرآن تھے بہت بڑے، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس یہ مفسر قرآن صحابہ کرام، جب کسی کلام پاک کی تشریح میں آ جائے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کی یہ تشریح کی تو دوسروں کی گردن نہیں جھکتی ہیں اس کے آگے، وہاں ان کے بارے میں واقعہ ان کے مزار پر لکھا ہوا تھا، اب تو انہوں نے وہ واقعہ ہٹا دیا لیکن یہ کتابوں میں بھی واقعہ لکھا ہوا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کے مزار پہ بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، میت رکھی ہوئی تھی، بے شمار ترامزہ اور شاگرد حضرت عبداللہ ابن عباس کے تھے، تو ایک پرندہ آیا اور آ کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے کفن کے اندر گھس گیا، جیسے چار پائی پہ میت رکھی ہوئی ہے، کفن میں لپٹی ہوئی ہے، پرندہ آیا سفید رنگ کا، کفن میں داخل ہو گیا، جیسے چڑیا ہوتی ہے اس ٹائپ کی، لوگوں نے جلدی سے کفن کو اٹھا تو اندر سے کوئی چڑیا ہی نہ نکلی، غائب ہو گیا، ڈھونڈا 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 یا اللہ آنکھوں کے سامنے گیا اور کہاں چلا گیا، جاتے ہوئے دیکھا، نکلتے ہوئے تو کسی نے بھی نہیں دیکھا، دو چار آدمی تھے نہیں، بھرا ہوا مجمع تھا، حضرات علماء سے پوچھا، صحابہ کرام کا مجمع تھا، عام علماء نہیں تھے، صحابہ کرام تھے، ان سے پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے، تو سب نے اس کی تشریح یہ کی کہ اصل میں یہ حقیقت میں کوئی پرندہ نہیں تھا، بلکہ وہ علم تھا جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے ذریعے اللہ نے دنیا میں پھیلایا، اور وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ اب قبر میں چلا گیا، وہ پرندہ علم تھا جو اللہ نے ان کو دیا، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو صرف کلام پاک پڑھنے والے ہیں نہیں، کلام پاک کی تشریح کرنے والے، کلام پاک کے مفسر، مجتہد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اس امت کا احسان عظیم ان صحابہ کرام کے اوپر ہے جنہوں نے ہمیں کلام پاک کی تشریح کر کے بتلائی کہ اس کا یہ مطلب ہے، میں جب بھی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں بعض اوقات تو کتنی روایتیں آتی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے میں پڑھ کر سناتا بھی ہوں کہ انہوں نے اس کی تشریح یہ کی ہے. اور جب ان کی تشریح ہوتی ہے تو پھر اب دوسری تشریحیں پیچھے رہ جاتی ہیں, جو تشریح ان کی ہوتی ہیں وہ ہوئی آگے سمجھی جاتی ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ عنہ, یہ مفسر صحابہ اکرام ہیں, خلفائے راشدین ہیں رضی اللہ عنہ, مفسر صحابہ اکرام ہیں. ان کی تشریحات, ان کی توجیحات, یہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کے لیے ایک دین کو سمجھنے کا, کلام پاک کو سمجھنے کا ایک بہترین ذریعہ اس کو بنایا. تو فرمایا کہ بل هو الحق من ربك, یہ کلام پاک یہ کتاب برحق ہے آپ کے رب کی طرف سے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا آتَاهُمْ مَا أَتَاهُمْ مِن نَذِيرٍ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ, یہ کلام پاک اللہ نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو, ان قوموں کو. مَا أَتَاهُمْ مِن نَذِيرٍ, جن کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. قرآن کریم ہے, آپ لوگوں کو سنائیں گے تو جن قوموں کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا, کوئی اللہ کی دین کی تعلیم دینے والا نہیں آیا, آپ ان کو یہ کلام پاک پڑھ کر سنائیں. لعلہم یہتدون, تاکہ وہ ہدایت پائیں. آپ دیکھیں جو بدعت ہے نا, بدعت یہ کس چیز کی پیداوار ہے؟ میرے دادا حضرت عمر شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, بدعت پیداوار جہالت کی ہے. بدعت پیداوار کس کی ہے؟ جہالت. جہاں قرآن اور حدیث کا علم نہیں پہنچتا, وہاں لوگ اپنی طرف سے من گھڑت طریقے بنا لیتے, اس کو دین سمجھنے لگ جاتے, حالانکہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. کسی نے ان کو بتایا ہی نہیں ہوتا کہ دین کیا ہے, نہ انہوں نے کوئی زحمت کی دین سیکھنے کی, نہ ان کے پاس کوئی بتانے والا آ سکا. تو فرمایا کرتے تھے کہ بدعت جو ہے وہ کیا ہے, وہ پیداوار کس کی ہے؟ جہالت کی. اور فرمایا کرتے تھے جو جہالت ہے وہ ایسا ہے جیسا اندھیرا. اگر کسی کمرے میں اندھیرا ہو, آپ اس اندھیرے کو ختم کر نہیں سکتے. ڈنڈے مار کر آپ اس اندھیرے کو ختم کریں گے؟ نہیں ختم کر سکتے. چیخ چلا کر ختم کریں گے؟ ڈانٹ ڈپٹ کر کے ختم کریں گے اندھیرے کو؟ نہیں ختم کر سکتے. اس اندھیرے کو ختم کرنے کا ذریعہ کیا ہے کہ آپ وہاں پر روشنی پیدا کر دو, اندھیرا خود ختم ہو جائے. چاہے چھوٹی روشنی جلاؤ گے, جہاں تک وہ روشنی جائے گی اندھیرا ختم ہوگا. بڑی روشنی جلاؤ گے, بڑا دور تک اندھیرا ختم ہوگا. تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بدعتیں پیداوار جہالت کی ہیں, اور جہالت کی مثال بالکل اندھیرے کی ہے. فرماتے کہ اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں تم دین کی اور علم کی شمع کو روشن کر دو, جہالت اور اندھیرا خود ختم ہو جائے, بدعتیں خود نہیں بڑھ جائیں. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو, قرآن پاک کی تعلیم کہیں شروع کر دو آپ, کسی گاؤں میں کر لو, دیہات میں کر لو, وہاں پر قرآن کریم کا مطلب بیان کرنا شروع کر دو. جہاں جہاں لوگ مطلب اس کا سیکھیں گے, علم حاصل کریں گے, اتنا اتنا ان کا دین اور ان کے علم کے اندر کیا ہوتی رہے گی؟ اصلاح ہوتی رہے گی, ان کے اعمال میں اصلاح پیدا ہوتی رہے گی. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ لیکن ذرا ہم نے کتاب برحق آپ پر کیوں بھیجی؟ تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں, ایسی قوم کو. ما اتاہم من نذیر, جن کے پاس کوئی اللہ کی طرف سے ڈرانے والا نہیں آیا آپ سے پہلے. لعلہم یہتدون, شاید کہ وہ لوگ راہ راست پر آ جائیں. اور یہاں نذیر سے مراد جو ہے نا, اس سے رسول مراد ہے. نذیر سے مراد کیا ہے؟ رسول مراد ہے. مطلب یہ ہے کہ قریش مکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نذیر نہیں, کوئی رسول نہیں آیا تھا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو دین کی دعوت نہیں پہنچی تھی. یہ دونوں باتیں علیحدہ علیحدہ ہیں. بعض اوقات یہ تو ہوتا ہے کہ کسی قوم میں کوئی ڈرانے والا رسول نہیں آیا, لیکن ان لوگوں کو دین کی دعوت پہنچی ہوئی تھی. تو قریش مکہ میں کوئی رسول تو نہیں آیا تھا, لیکن قریش مکہ کے پاس دعوت دین کی پہنچی ہوئی تھی. چنانچہ یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن کریم میں واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے, وَإِن مِّن أُمَّتٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, کوئی امت ایسی نہیں گزری جن میں کوئی اللہ کی طرف سے دعوت دینے والا اور ڈرانے والا نہ آیا. کوئی امت دنیا میں ایسی نہیں آئی. آج کل تو خیر ہم آج کل لوگ کہتے ہیں کہ صاحب فلانا ملک ہے وہاں دین کی دعوت نہیں پہنچتی. یہ تو آئی ٹی کا زمانہ ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, سائنس کا زمانہ ہے. یہاں تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی دعوت نہ پہنچی ہے. یہ تو بات اس زمانے کی ہو رہی ہے جس زمانے کے اندر کوئی ٹیکنالوجی نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی. اس زمانے میں اللہ نے ہر قوم کے اندر کوئی نہ کوئی ڈرانے والا بھیجا, دین کی دعوت وہاں پر پہنچی. اللہ تعالیٰ, اب یہ کوئی ضروری نہیں کہ دعوت دینے کے لیے کوئی رسول ہی آئے, ہو سکتا ہے کہ دعوت دینے کے لیے کوئی عالم ہو سکتا ہے دعوت دینے کے لیے کوئی پیغمبر ہو سکتا ہے ان کا کوئی نائب ہو سکتا ہے ان کا کوئی خلیفہ ہو. تو اس آیت سے تمام امتوں اور جماعتوں تک توحید کی دعوت پہنچ جانا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی دین کی دعوت تمام انسانوں تک پہنچ چکی. چنانچہ ابو حیان نے فرمایا کہ توحید و ایمان کی دعوت کسی زمانے اور کسی مکان اور کسی قوم میں کبھی منقطع نہیں ہوتی, اور جب کہیں نبوت پر زمانے دراز تک گزر جانے کے باوجود اس نبوت کا علم رکھنے والے علماء بہت کم رہ گئے تو کوئی دوسرا نبی و رسول مبعوث ہو گیا. یعنی ہوتا نا, پہلے نبی گزرے, ان کے خلیفہ, ان کے نائبین گزرے, انہوں نے دین کا پیغام پہنچایا, اب لوگوں کے انتقال ہو گئے, ان کی تعداد کم ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے دوسرا نبی بھیج دیا. 124,000 سے زیادہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے جنہوں نے دین کی دعوت کی. جب ایک کی دعوت کے لوگ ختم ہونے لگے, اللہ نے دوسرا بھیجا, تیسرا بھیجا, چوتھا بھیجا, 100,000 سے زیادہ یہ دعوت کا پیغام لے کر آئے. چنانچہ اقوام عرب, ان کے اندر بھی جو توحید کی دعوت تھی, وہ توحید کی دعوت پہلے ضرور پہنچی ہوگی ان کے پاس. اب ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کوئی نبی لے کر پہنچے, اللہ کا کوئی رسول لے کر پہنچا ان کے پاس دین کی دعوت کو, ہو سکتا ہے ان کے نائبین علماء لے کر پہنچے, لیکن ان تک دعوت پہنچی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اور آپ کی بعثت سے پہلے بہت سے حضرات کے متعلق یہ ثابت ہوا کہ وہ ان تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو نہیں پہنچی تھی, لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اور دین کے اوپر وہ لوگ قائم تھے. روح المعانی میں حضرت موسیٰ ابن عقبہ کے مغازی سے یہ روایت نقل کی ہے کہ زید ابن عمر ابن نفیل, جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت سے پہلے آپ سے ملے بھی تھے مگر نبوت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا, یہ اس سال کی بات ہے جس سال بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل کی قریش نے, بیت اللہ شریف کی قریش نے تعمیر مکمل کی. تو موسیٰ ابن عقبہ نے یہ نقل کیا تو قریش کو یہ بت پرستی سے روکتے تھے, حالانکہ یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, لیکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے اوپر یہ قائم تھے. اور ہر نبی کی تعلیمات کا بنیادی حصہ کیا ہے کہ اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے. وہ بت پرستی سے منع کرتے تھے, شرک سے منع کرتے تھے. اللہ تشرکو باللہ شیئا, پہلی دین کی تعلیم کیا ہوتی تھی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بٹھا رہا ہوں. چنانچہ وہ بتوں کے نام پر قربانی دینے کو بہت برا کہتے تھے, مشرکین کے ذبیحوں کو منع کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے بیٹے ملے, حضرت سعید ابن زید ابن عمر, جو عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے ہیں. انہوں نے یہ روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ میرے والد کا جو حال تھا وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ شرک نہیں کرتے تھے, بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے, اور ابراہیم علیہ السلام کے دین پر رہتے ہوئے وہ لوگوں کو بت پرستی سے منع کرتے تھے کہ دیکھو شرک مت کیا کرو, بتوں کی پوجا مت کیا کرو, تو کیا میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتا ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, ان کے لیے دعائیں مغفرت جائز. اس سے پتہ چلا کہ کوئی امت, کوئی قوم ایسی دنیا میں نہیں ہے جن تک دین کی دعوت نہ پہنچی ہو. ہر جگہ اللہ تعالی نے اپنی دین کی دعوت کو پہلے بھی پہنچایا, آج بھی پہنچایا. اللہ الذی خلق السماوات والارض, توحید کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو, وما بینہما, اور جو کچھ آسمان اور زمین کے برابر کی چیزیں ہیں ان کو, فی ستۃ ایام, 6 دن میں اللہ نے ان کی تخلیق مکمل کر دی. اب دن سے کیا دن مراد ہیں یہ بھی اللہ کو پتا ہے, ہمیں پتا نہیں یہی 24 گھنٹے مراد ہیں یا عالم برزخ کے گھنٹے اور دن مراد ہیں, یہ اللہ ہی کو خبر. ثم استوى على العرش، پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا، عرش پر بیٹھ گیا. یہ بھی متشابہات میں سے ہے. اللہ کے عرش پر بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ بیٹھنے سے کیسا بیٹھنا مراد ہے؟ ہماری طرح بیٹھنا، کس کی طرح کا بیٹھنا؟ یہ اللہ ہی کو خبر ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا مطلب پتا نہیں. مالکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اے فرمایا کہ تمہارا اللہ کے علاوہ نہ کوئی حمایتی ہے نہ کوئی سفارشی ہے. افلا تتذکرون، کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا تم لوگ دھیان نہیں کرتے کہ اصل کوئی حمایتی سوائے اللہ کے انسان کے پاس کوئی بھی نہیں؟ اللہ ایک، وحدہ لا شریک، ساری طاقتوں کا مجمع اللہ، ہر طرح کی طاقت اللہ، ہر طرح کی قوت اللہ، رزق دینے والا اللہ، صحت دینے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، بیماریاں دینے والا اللہ، ہر چیز کا مالک اللہ، ہر چیز کا خالق اللہ، ہر چیز اللہ کے دست قدرت میں. کسی انسان کے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی مجال نہیں، کوئی طاقت نہیں سوائے کس کے؟ اللہ. ہم اللہ کے در کو پکڑتے نہیں، اللہ کے سے مانگتے نہیں، اللہ کو راضی کرتے نہیں، دنیا کے چھوٹے چھوٹے دروں کو کھٹکھٹاتے کرتے. کوئی کسی مزار میں جا کے لوٹے مار رہا نہیں، کوئی کسی میت کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ارے بھائی میت میں کیا رکھا، مزاروں میں کیا رکھا؟ اس مزاروں کے مالک، اس میتوں کے مالک، ان سب چیزوں کے خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ادعونی استجب لکم، میرے سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. تم کہاں کن کے دروں پر جا رہے؟ ادعونی استجب لکم، لا حول ولا قوت الا بالجال، تمام کوئی مجال نہیں، کوئی طاقت نہیں سوائے اللہ کے. لا ملجا ولا منجا الا باللہ، کوئی جائے نجات نہیں، کوئی جائے ٹھکانہ نہیں سوائے کس کے؟ اللہ کے. اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، اس سے بہتر کرو، اس کے در پر جاؤ، اس سے مانگو، اس سے باتیں کرو، اس سے اپنے دکھڑے بیان کرو، اس سے اپنا رونا رو، جو کرنا ہے اللہ سے کرو، پھر دیکھو اللہ کیسے نواز. ہمارے حضرت فرماتے تھے اللہ سے باتیں کیا کرو، اپنے دکھڑے بیان کیا کرو اللہ سے. جس طرح ہم اپنے دوست، اپنی ماں، اپنا باپ، اپنے بھائی، اپنی بیوی، اپنے بچوں سے اپنے کو دکھڑا بیان کر کے اپنے دل کو ہلکا کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں چلو جی یہ میرا ہمدرد ہے، اس سے اپنی باتیں کر لو، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا. آپ اللہ ہمارے سے فرماتے تھے اللہ سے بیان کیا تھا. یہ جو بزرگ فرماتے ہیں نا کہ رات کی تاریکی میں بیٹھا کرو، اللہ سے مناجات کیا تھا. مناجات کا مطلب کیا؟ دعائیں مانگو، یہ بھی ہے. اور اپنا جو دل کا بوجھ ہے نا، انسان کا جو بوجھ ہے، انسان کی جو باتیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا تھا. ہمارے حضرت یہ بات کہتے تھے، مطلب اس کا سمجھ میں آتا نہیں تھا سچی بات ہوتا، لیکن یا تو عمر کم تھی اس لیے نہیں سمجھ میں آتا تھا، لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ عجیب بات ہمارے حضرت کہتے ہیں. حضرت کہتے تھے کہ اللہ سے چپکے چپکے باتیں کیا تھا. یہ بہت کہتے ہیں اللہ سے چپکے چپکے باتیں کیا. میں یہ بات آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ خود تجربہ کریے گا اس کا. یہ ہم نے اپنے اوپر بلا وجہ کی پابندی عائد کر رکھی ہے کہ نماز میں بیٹھیں گے، وضو کریں گے تو 27ویں شب کا انتظار کریں گے رمضان کی، تو دعا مانگیں گے اللہ سے. وہ مانگیں گے، سب مانگیں گے، وہ بھی مانگ لیں گے بھائی جب وہ وقت آئے گا انشاءاللہ 27ویں شب کا، کوئی اور مبارک رات آئے گی. لیکن باقی راتیں، باقی دن کوئی بیکار تھوڑی ہے جس میں آپ اللہ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کر سکتے، کوئی جناب وہاں پر کوئی رابطہ ممکن نہیں ہے، کوئی دروازہ بند تھوڑی ہے، کوئی نو انٹری کا بورڈ تھوڑی لگا ہوا ہے کہ اب یہاں پر آپ اللہ کے بارگاہ میں داخل نہیں ہو سکتے. 24 گھنٹے اللہ بیٹھا ہوا تمام رمضان میں، شب برات میں، ویسے پوری رات اللہ کا منادی پکارتا. حدیث میں آتا ہے اسماء دنیا پر اللہ تعالیٰ اپنے منادی کو بھیجتے ہیں، وہ پکار پکار کر کہتا ہے کہ حل من مستغفر فاغفر لہ، کیا کوئی مغفرت کا طلبگار ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ وہ حل من مسترزق فارزق لہ، کیا کوئی رزق کا طلبدار ہے کہ میں اس کو رزق عطا کروں؟ وَهَلْ مِنْ مُبْتَلًا فَأُعَافِيَ لَا، کیا کوئی انسان مصیبت میں مبتلا ہے کہ میں اس کو عافیت عطا کروں؟ اللہ تزا یہ اعلان چلتا رہتا ہے حتیٰ تلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. اب ہمیں ہی وقت نہیں ہے بھائی، ہمیں واٹس ایپ سے فرصت نہیں، ہمیں موبائلوں سے فرصت نہیں، ہمیں فیس بک اور دنیا جہاں کے دھندوں سے فرصت نہیں. ہم کیا اللہ سے مانگیں گے؟ کیا اللہ سے لو لگائیں گے؟ دل و دماغ تو اٹکے ہوئے دنیا کی فضول چیزوں میں. تو خود اپنا تعلق ہمارا کمزور، ہم اپنا تعلق کو کمزور کر رہے ہیں. یہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو واٹس ایپ اور یہ موبائل ہے، یہ بھی ایک ببال جان انسان کے لیے بن چکے. ابھی میں نے جیسا عرض کیا، اللہ رب العزت نے حج کا موقع دیا. آپ یقین مانیں، اتنا دل دکھتا تھا، روزے اقدس پہ کھڑے ہوئے. اب بتاؤ، دنیا کا سب سے اعلیٰ اور ارفع مقام وہ ہے جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد اطہر زمین کے اوپر لگا ہوا، وہاں کھڑے ہوئے اپنی ویڈیو بنا، وہاں کھڑے ہوئے اپنی سیلفیاں بنا. ارے میرے بھائی، کہاں کھڑے ہو؟ سوچو تو سوچو. یہ تو خدا کا شکر ادا کرتے کرتے ختم ہو جاؤ کہ اللہ نے ہمیں یہاں پہنچا دیا، یہاں اللہ نے حاضری کا موقع دے دیا. یہ وقت سارا سیلفیوں میں برباد ہو رہا ہے. وہاں ویسے بھی کھڑے نہیں ہونے دیتے، رش بے تحاشا ہوتا ہے. پورا وقت کوئی سیلفی بنا رہا ہے، کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے. کہاں کھڑے ہیں؟ کس مقام پر کھڑے ہیں؟ میدان عرفات میں کھڑے ہیں. ایک ایک لمحہ سونے سے تولے جانے کے قابل لمحہ. پتہ نہیں کبھی موقع ملے دوبارہ کہ نہ ملے. کس کس طرح انسان پہنچتا، کیسے کیسے پاپڑ میل کر پہنچتا، کتنا خرچہ وقت نکال کر پہنچتا. کوئی ویڈیو ہے، کوئی اپنے بھائیوں سے باتیں کر رہا ہے کہ دیکھو جی میں ادھر کھڑا ہوا ہوں، میں یوں کر رہا ہوں. خدا کے بندو، اپنی مغفرت کا سوچو، اپنی دعاؤں کا سوچو. یہ وقت ان فضول کاموں کے اندر برباد کرنے کے نہیں ہے. یہاں اللہ نے پہنچا دیا. حدیث شریف میں فرمایا، یوں تو بے شمار فضائل ہیں. حدیث شریف میں حج کی تکمیل ہوتی ہی میدان عرفات سے فرمایا کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مقبول کی جزا سوائے جنت کے کچھ بھی نہیں. فرمایا کہ جتنے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، جتنی اللہ رب العزت دوزخ سے نجاتیں، دوزخ سے رہائی اس میدان عرفات کے دن کرتے ہیں، اتنی پورے کبھی بھی نہیں کرتے. وہاں پر جناب یہ سیلفیاں، یہ واٹس ایپ، یہ ویڈیو اور یہ تصویریں، ایک مصیبت، ایک عذاب. تو ہمارا تعلق تو بھائی ان واٹس ایپ سے ہو کر رہ گیا، ان فیس بکوں سے اور پتہ نہیں کون کون سے گروپوں سے ہو کر رہ گیا. اللہ سے کیا لو لگائیں؟ ہمارے بزرگ اسی لیے فرماتے ہیں کہ راتوں کو اٹھو، بیٹھو، خالی ہو کر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھو، اللہ سے اپنا دکھڑا بیان کرو، اللہ سے اپنا رونا رو، اللہ سے اپنی باتیں مانگو، اللہ سے جو دل میں تمہارے پریشانی ہے، جو تم کسی سے کہنا چاہتے ہو وہ اللہ سے کہہ دو. پھر دیکھو اللہ تمہارے قریب نہیں آتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں، لیکن ہم دور ہو رہے ہیں. اللہ دور نہیں ہو رہا، ہم دور ہو رہے ہیں اللہ سے. تو اللہ رب العزت سے مانگے انسان، مانگنے کی عادت ڈالے انسان. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو اللہ سے چپکے چپکے باتیں کرو، اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کرو، اپنے تعلق اپنے رب سے بڑھاؤ. یہ تعلق رب سے بڑھتا کس طرح ہے؟ دعاؤں سے بڑھتا ہے، اللہ سے مانگنے سے بڑھتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے سے بڑھتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے بڑھتا ہے. اس سے یہ تعلق بڑھتا ہے. جب انسان کا تعلق اللہ تعالی سے بڑھتا ہے، پھر اللہ تعالی انسان کے مرحلوں کو بھی آسان فرماتا ہے. دنیا اور آخرت کی خیر اللہ تعالی اس کو عطا فرماتا ہے، دنیا اور آخرت کی خیر اس کو عطا فرماتا ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی وہ ہے جو تدبیر سے اتارتا ہے آسمان سے کام. جو اللہ تعالی نازل فرماتا ہے وہ تدبیر کے ساتھ ہوتا ہے، ہر چیز اللہ تعالی کی تدبیر کے ساتھ الٹ اپ نہیں ہے، ہر چیز اللہ نے طریقے کے ساتھ بنائی ہوئی ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ جی اچانک ایسا ہو گیا اچانک ایسا ہو گیا, یہ اچانک میں اور آپ کہتے ہیں, یہ مجھے اور آپ کو اچانک لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز اچانک نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر چیز تدبیر کے ساتھ ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی میں جا رہا تھا, مجھے فلانے آدمی کی تلاش تھی, اچانک وہ آدمی سامنے آ گیا. ارے وہ اچانک مجھے اچانک لگ رہا ہے اس لیے کہ میرے لیے وہ اچانک ہے, لیکن اللہ کے لیے اچانک نہیں ہے. اللہ کے لیے سب کام کیسا ہے؟ یہ تدبیر کے ساتھ, یہ سب کام تدبیر کے ساتھ. میں بھی حج پہ تھا, میں ایک سانپ کو جانتا بھی نہیں تھا, وہیں شناسائی ہوگی شاید, وہ جانتے ہوں گے واللہ اعلم. مدینہ طیبہ میں ملاقات ہوئی, پھر مکہ مکرمہ میں ملاقات ہوئی, حرم شریف کی چھت پر ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کو کوئی کام ہو تو مجھے بتائیے. میں نے کہا کوئی ایسا کام نہیں ہے. کہنے لگے کہ آپ کی ٹانگ میں تکلیف تھی, میری ٹانگ میں کافی دنوں سے تکلیف چل رہی ہے. میں نے کہا جی ہے. کہیں میرے یہاں پر ڈاکٹر ہیں, میں ان کا آپ کو پتہ بتا دوں. میں نے کہا میرا تو علاج چل رہا ہے ڈاکٹر صاحب سے, مدینہ طیبہ کے ایک ڈاکٹر ہیں. کہہ رہے پھر بھی آپ ایسا کریں ڈاکٹر کا پتہ نوٹ کر لیا. میں نے کہا چلو, ہم ماشاء اللہ ایک اچھے بڑے خاندان کے کافی لوگ تھے اپنے گھر کے. میں نے کہا چلو ڈاکٹر کا پتہ, ہو سکتا ہے کسی کو کوئی بیماری ہو جائے, کوئی مسئلہ ہو جائے. انہوں نے اسی وقت ڈاکٹر کا نمبر بھی مجھے دیا اور ڈاکٹر صاحب سے میری بات بھی کروا دی. پاکستانی ڈاکٹر تھے, وہاں کے ایک ہاسپٹل میں ہوتے تھے, بڑے اچھے طریقے سے میرے پہچانتے تھے, طالب علم کو بھی جانتے تھے. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا, تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب انہوں نے آپ سے تعارف کروا دیا, ہم 18 آدمی ہیں حج پہ, تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ضرورت پیش آ جائے آپ کی. کہیں گے نہیں, آپ میرے نمبر نوٹ کر کے رکھیں. اب دیکھیں میں اس کو کہتا ہوں تدبیر, یہ ہے تدبیر اللہ کی. اب نمبر نوٹ کر لیے, میں نے سوچا شاید ضرورت کیا پڑے گی, کوئی الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک تھے. اب اللہ کا کرنا ہوا کہ اگلے دن سے ایک کو بخار تو دوسرے کو بخار تو تیسرے کو نزلہ, اس کو کھانسی, اس کا گلا خراب ہو گیا, یہ ہو گیا, چکر شروع ہو گیا. اب مجھے یاد ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کو اس نے پتا دیا تھا, میں ان سے رابطہ کروں. ان ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا میرے پاس ہاسپٹل میں آ جائیں. اب جس کو بخار ہو, جس کا گلا خراب ہو, اس کو لے کر چلے جاتے, وہ بےچارے دوائیاں دیتے, بڑی محبت سے ملتے, سب کے کو اللہ نے شفا بھی دے دی, بخار ہوتے رہے, ٹھیک ٹھاک ہوتے رہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھو یہ ہے یدبر الامر, یہ ہے یدبر الامر. میں میرے سے کوئی پوچھے تو میں تو کہوں گا کہ جی اچانک ایک سام مل گئے تو انہوں نے مجھے ڈاکٹر کا پتہ بتا دیا. وہ اچانک میرے لیے اچانک ہے کہ واقعی مجھے اچانک وہ ایک سام مل گئے, لیکن اللہ نے یہ ایک ترتیب بنائی. اللہ کو بتاتا کہ ان کے ہاں جتنے لوگ آئے ان میں سے کچھ لوگ بیمار ہونے والے ہیں. ہم انجان لوگ کہاں کہاں مارے مارے پھرتے, دوائیاں کون کون سی اپنی الٹ اپ دیتے, تو اللہ نے ایک ترتیب بنا دی. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میرا ہر کام تدبیر کے ساتھ ہے, ہر انسان کا سلسلہ علیحدہ ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ جو اللہ کا معاملہ ہے وہ آپ کے ساتھ بھی ہو, آپ کے ساتھ بھی وہی ہو. آپ کے ساتھ الگ ہوگا, آپ کے ساتھ الگ ہوگا. آپ کے حالات الگ ہیں, میرے حالات علیحدہ ہیں, آپ کے حالات علیحدہ ہیں. آپ کا خاندان کا مزاج کچھ اور ہے, آپ کے خاندان کا مزاج کچھ اور ہے, میرے خاندان کا مزاج کچھ اور ہے. سب کے حساب سے اللہ نے تدبیر بنائی ہے. یہ ہے مدبر. اللہ کو کہتے ہیں مدبر, ہر کام کو تدبیر سے کرنے والا, ہر انسان کے کام کو تدبیر سے کرنے والا, یہ اللہ. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یدبر الامر من السماء الى الارض, اللہ تعالیٰ تدبیر سے اتارتے ہیں کام آسمان سے زمین تک. ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه. ایک واقعہ لکھا بزرگ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات نے لکھا, وہ مواعظ میں بھی لکھا ہوا. حضرت نے لکھا کہ اللہ, یعنی موضوع بات حضرت یہ بیان فرما رہے تھے کہ دیکھو ہر انسان کو اللہ نے جو کچھ دیا, اس انسان کو اپنے معاملات میں راضی برضا رہنا چاہیے. ہر انسان کو اپنے معاملات میں کیا رہنا چاہیے؟ راضی رہنا چاہیے. میں نے جیسا عرض کیا کہ میرے حالات علیحدہ, میرا اللہ کے ساتھ معاملہ علیحدہ, آپ کے حالات علیحدہ, آپ کا معاملہ علیحدہ. ہر انسان محنت پوری کرے, دعائیں پوری مانگے, جو پھر اللہ اپنے فضل سے فیصلہ کر دے اس کے اوپر راضی ہو جاؤ. اپنی اڑی مڑی مت دکھاؤ اللہ کو کہ اللہ میں نے ایسا نہیں کہ ایسا کر دوں, یوں نہیں ہوں, ہر چیز میں اپنی نہیں چلانی. بس مانگو اللہ سے, کوشش پوری کرو, جو اللہ کی طرف سے فیصلہ آ جائے سر تسلیم خم کرو. حضرت نے اس کے اوپر لکھا کہ ایک آدمی تھا, اس نے حضرت خضر علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ کو اللہ کتنے مقرب بندے, آپ یہ میرے لیے دعا مانگے کہ جو میں چاہوں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ویسا کر دے, جو میں چاہوں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ویسا کرے. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی دیکھو یہ کام تو اللہ کے نبیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوا کہ جو چاہا وہ ہو گیا, کوئی کام ان کی مرضی کے ہوئے کوئی کام ان کی مرضی کے نہیں ہوئے, تمام انبیاء کے ساتھ یہ تھا, چاہتے کچھ تو ہو کچھ رہا. تو کہا فرمایا کہ اللہ کے سب سے مقرب لوگ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں, ان کے ساتھ یہ نہیں ہوا تو تمہارے ساتھ کہاں سے ہو. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ہاں یہ کام کر لو کہ تم کسی انسان کو اپنا آئیڈیل بنا لو کہ یہ آدمی میرا آئیڈیل ہے, اور میرے سے اب یہ کہہ دو کہ میرے لیے دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جیسے انسان بنا دے. تو میں یہ دعا مانگ لوں گا اللہ سے کہ یا اللہ یہ آدمی چاہتا ہے کہ مجھے اس جیسے انسان بنا دے. تو اس آدمی نے کہا یہ تو ہو سکتا ہے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ ڈھونڈو دنیا میں اتنے انسان پھر رہے ہیں کہ تم چاہو کہ تمہاری زندگی ایسی ہو جائے تو تم اپنی زندگی ایسی کر لینا, اس کی دعا کہہ دینا میں دعا مانگ لوں. اب لکھا کہ جناب وہ پھرنا شروع ہوا, ایک کے پاس تو ایک اچھائی نظر آئی تو دس خرابیاں نظر آئیں, پھر دوسرے کے پاس ایک اچھائی نظر آئی پھر دس خرابیاں نظر آئیں, پھرتا تھک گیا. کوئی آدمی ایسا ملے ہی نہیں جس کو کہہ کے میں جیسی دعا مانگ لوں. آخر میں ان کو ایک نواب صاحب نظر آئے, نواب صاحب نظر آئے, وہ نواب صاحب بے تحاشا خوبصورت وجی, اللہ نے ان کو دنیا کی دولت سے بھی بہت نوازا, صحت مند, بیٹے بھی ان کے ماشاءاللہ خوبصورت جوان بیٹے. انہوں نے سوچا کہ میرے خیال میں ان سے زیادہ بہتر انسان اس وقت مجھے دنیا میں کوئی میسر نہیں آ سکتا, میں یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جیسے انسان بنا دے. جب دعا مانگنے کے لیے اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس آنے کے لیے وہ تیار ہوئے تو انہوں نے سوچا, اس آدمی نے سوچا کہ میں پہلے نواب صاحب سے تو پوچھ لوں کہ بھئی تم بھی اپنی زندگی سے مطمئن ہو کہ نہیں ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تم جیسے بننے کی دعا مانگوں میں بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں. یہ نواب صاحب کے پاس پہنچ گیا وہ آدمی, اور نواب صاحب سے جا کر کہا کہ نواب صاحب میری یہ خواہش تھی, مجھے حضرت خضر علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ جیسے آدمی کی دعا مانگ لو, تو مجھے تو آپ اپنا آئیڈیل نظر آتے ہیں, آپ میرے لیے آئیڈیل ہیں, لہذا میں تو آپ جیسے بننے کی دعا مانگنے جا رہا ہوں. نواب صاحب نے کہا کہ ارے اللہ کے بندے یہ غضب نہ کرنا, یہ غضب مت مانگنا, تم میری دنیا کی ظاہری جو چیزیں ہیں ظاہری جو خوبصورتیاں ہیں ان سے تم متاثر ہو گئے, تمہیں میرے اندر کا تو حال ہی نہیں پتا کہ میں اندر کس کرب اور بے چینی اور تکلیف کا شکار ہوں. انہوں نے کہا نواب صاحب آپ کو بھی کوئی پریشانی ہو سکتی ہے اس دنیا میں, آپ تو سر سے پیر تک چاروں طرف جاہو حشم آپ کے, آپ تو کوئی دور دور نظر نہیں آتا کہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوں. کہہ رہے نہیں بھائی تمہیں نہیں پتا میں اندر سے کس تکلیف کا شکار ہوں. انہوں نے کہا کہ تم میرے مال و دولت سے متاثر ہو رہے ہو, میرے بیٹوں سے متاثر ہو رہے, تو یاد رکھو میں ایسی تکلیف کا شکار ہوں گھریلو طور پر کہ یہ جو میرے بیٹے نظر آ رہے ہیں یہ میرے حلال بیٹے نہیں ہیں, یہ میرے حرام بیٹے ہیں, اور میرے گھر کے اندر طرح طرح کے مسائل ہیں. میں تم کو مشورہ دیتا ہوں, میں تو روز جیتا ہوں روز مرتا ہوں, میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کبھی بھول کے بھی میرے جیسا بننے کی دعا مت مانگنا. یہ تو تمہیں ظاہری رونقیں نظر آ رہی ہیں, ظاہری چیزیں نظر آ رہی ہیں, یہ تو ایک ایسے ہی ہے, اندر کی گھریلو زندگی تو میری بڑی تباہی کی شکار ہے. یہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس آ گئے, کہیں گے حضرت میں معافی مانگتا ہوں آپ سے, میں نے غلط چیز کی خواہش کی, مجھے اللہ نے جس حال میں رکھا ہے, مجھے اللہ نے جو کچھ عطا فرمایا میرے لیے یہی بہتر تھا جو مجھ کو اللہ نے دیا. حضرت نے اس کے بعد لکھا, اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ ہر انسان کا معاملہ اللہ کو پتا ہے کہ اس کے حق میں کیا بہتر ہے, جو اس کے حق میں بہتر ہے وہ دوسرے کے حق میں بہتر نہیں ہے, اس لیے اللہ کی جو تدبیر ہے اللہ کے جو فیصلے ہیں ان فیصلوں کے اوپر انسان کو راضی برضا رہنا چاہیے. ہاں اپنے کرنے کے کام دو ہیں کہ محنت کرنے میں کمی نہ کرو, اللہ سے مانگنے میں کوتاہی نہ کرو, محنت کرنے میں کمی نہیں, اپنا کام پورا صبح سے محنت کا آغاز کرو, شام تک اپنے جسم میں جتنی جان ہے جتنے وسائل ہیں پورے صرف کر کے انسان محنت کرے جو کر سکتا, اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگنے سے پیچھے نہ ہٹے کوتاہی نہ کرے. پھر ان دونوں کے بعد جو ملے گا اس میں انشاءاللہ خیر ہی خیر. آدمی یہ نہ سوچے کہ جب ملنا ہے تو چلو جی ہاتھ باندھ کر بیٹھ گیا ابھی دوسرے دیں گے. نہیں, یہ طریقہ سنت کا نہیں. سنت کا طریقہ کہ محنت کرو, اپنے بس کی محنت پوری کرو, مانگو اللہ سے. محنت سے کام نہیں چلتا, اللہ سے مانگنا بھی پڑتا. اللہ سے مانگو, جب اللہ سے مانگ لیا اب راضی ہو جاؤ اللہ کے فیصلے کے اوپر. جو اللہ نے فیصلہ کیسا کیا انشاءاللہ اسی میں بہتری ہے. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تدبیر سے اتارتا ہے کام آسمان سے زمین تک, پھر ہر انسان کا کام چڑھتا ہے. یعنی ہم نے دنیا میں کوئی محنت کی, ہم نے دنیا میں کوئی عمل کیا, یہ عمل ہمارا اللہ کی بارگاہ میں آسمان پر پہنچ گیا. کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون, یہ کام اس کی طرف ایک دن میں جس کا پیمانہ ہزار برس کا ہے تمہاری گنتی کے مطابق یہ کام وہاں چڑھتا ہے. اب دیکھیے یہ جو اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں کہ فی یوم کان مقدارہ, انسان جتنے ہم اعمال کرتے ہیں ہمارے اعمال سارے اس دن تک پہنچتے ہیں جس کی پیمائش اللہ نے رکھی 50,000 سال کے برابر. الف سنۃ مما تعدون 1,000 سال کے برابر, یعنی اس سے مراد روز قیامت. ہمارا ہر عمل روز قیامت میں پہنچے گا, یہ مطلب ہے اس کا. ہمارا ہر عمل کہاں پہنچے گا؟ روز قیامت میں پہنچے گا. اور روز قیامت میں جب پہنچے گا تو گنتی کے اعتبار سے وہ 1,000 سال کے برابر ہوگا. سورہ معارج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے روز قیامت کے دن کو فرمایا کہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ, کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کی مقدار کے مطابق 50,000 سال کے برابر ہوگا. تو سورہ سجدہ کے اندر 1,000 سال بیان کیا, سورہ معارج کے اندر کتنا بیان کیا؟ 50,000 سال بیان کیا. اب سوال یہ کہ دونوں میں سے کون سی صحیح ہے دونوں کلام پاک کی آیت ہے. اس کی مختلف تشریحات حضرات مفسرین سے منقول ہے. تو بیان القرآن میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ اس کا سیدھا سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے اس کا مدار انسان کے اعمال پر ہوگا, جس کے اعمال اچھے ہوں گے اس کو دن وہ 1,000 سال کے برابر لگے گا, جس کے اعمال جو ہے وہ خراب ہوں گے اس کو وہ دن زیادہ لمبا لگے گا, 50,000 سال کے برابر لگے گا. ہوتا ہے نا کہ جب ہمارے پاس بہت خوشی کے دن آتے ہیں, مزے کے دن آتے ہیں, ہم کہتے ہیں پتہ نہیں دن کہاں چلے گا. دن تو وہی 24 گھنٹے ہیں نا, ہم کہتے ہیں کہ یہ مہینہ پلک جھپکتے میں گزر گیا. پلک جھپکتے میں تو نہیں گزرا, اپنی رفتار سے گزرا. اور خدا نہ خواستہ ان دنوں میں کوئی تکلیف آ جائے تو وہ ایک دن ایسا لگتا ہے کہ ایک مہینے کے برابر ہو گیا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو دو مقداریں بیان کی گئی ہیں کہ یہ روز قیامت کا دن 1,000 سال کے برابر ہوگا, اور سورہ معارج میں فرمایا کہ روز قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا, یہ انسان کے اعمال کے مطابق ہوگا. جو نیک لوگ ہوں گے ان کو 1,000 سال کے برابر لگے گا, اور جو زیادہ گناہگار ہوں گے ان کو 50,000 سال کے برابر لگے گا. اتنا بڑا دن ان کو لگ رہا ہوگا. چنانچہ حضرت نے یوں لکھا کہ اس دل کے ہولناک ہونے کے سبب یہ ان لوگوں کو بہت دراز محسوس ہوگا, اور یہ درازی بمقدار اپنے ایمان و اعمال کے احساس اعتبار سے ہوگی. جو بڑے مجرم ہیں ان کو زیادہ, جو کم ہیں ان کو کم محسوس ہوگی, یہاں تک کہ جو دن بعض کو 1,000 سال کا معلوم ہوگا وہ دوسروں کے نزدیک 50,000 سال کا ہوگا. جب گناہ زیادہ ہوں گے, پریشانیاں ہوں گی, تو دن گزرے گا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے ہم سب کے اس مرحلے کو جس کو ہم سب بھولے بیٹھے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف سننے کی باتیں ہیں, ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں, یہ ہوگا نہیں. ہو رہا ہے, اتل حقیقت ہے, یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہونا ہے, وہ دن آنا ہے. اللہ اکبر فرمایا. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ سیدھا سا جواب دے دو بھائی کہ دونوں مقداریں اللہ نے بیان کی, ہمیں نہیں پتا کہ اس کا کیا مطلب ہے. متشابہات چنانچہ میں نے کہا تھا ابن عباس, حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس آیت کی تشریح اس طرح کی جن کا بھی میں نے آپ کو واقعہ سنایا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہما یومان ذکرہما اللہ تعالی فی کتاب اللہ اعلم بہما واکرہ ان اقول فی کتاب اللہ ما لا اعلم. اتنی بڑی بات کی ہے، اتنے بڑے امام نے اتنی بڑی بات کی. کہا کہ بھائی یہ دو دن ہیں جن کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا، اور اللہ ہی ان کی حقیقت کو جانتا ہے، میں اس کو برا سمجھتا ہوں کہ قرآن میں وہ بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں، جس کا قرآن میں وہ بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں. کہا کہ اللہ نے دو دن کی مقدار بیان کی، ایک 50,000 ایک 1,000 سال، یہ دو دن ہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے، اور میں برا سمجھتا ہوں کہ جس کا علم میرے پاس ہو اس کو میں بیان کروں. اس لیے یہ مطلب اللہ ہی جانتے ہیں کہ کون سا مطلب. تو بس ٹھیک ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا ایمان ہے کہ ان دونوں میں سے کچھ ہوگا، یہ دونوں ہوں گے یا کیا ہوگا، اللہ ہی کو خبر ہے کیا مطلب اس کا ہونا. اللہ الذی، فرمایا کہ ذالک عالم الغیبی، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تدبیر سے، آیت کا دوبارہ مطلب عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تدبیر سے آسمان سے زمین کی طرف چیزوں کو اتارتے ہیں، پھر انسان اپنے اپنے کام کرتے ہیں، انسان کے اعمال وہ اٹھتے ہیں آسمان کی طرف جاتے ہیں، اور روز قیامت میں وہ جا کر وہ اعمال جمع ہو جاتے ہیں، جس روز قیامت کی مقدار 1,000 سال کے برابر ہے، وہاں فیصلہ ہوگا ہمارے اعمال کا کہ اللہ تعالیٰ اعمال میں ہمیں کون سے عمل کا کیا ثواب دیتے ہیں، پھر پتہ چلے گا دنیا میں ہم کتنے پانی میں تھے، کون دنیا میں جیت گیا، کون دنیا میں ہار گیا، کون دنیا میں آگے نکل گیا، کون دنیا میں پیچھے نکل گیا. بعض لوگ ایسے کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے ہیں، اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں. اور حدیث شریف میں فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں دیکھنے میں بالکل عام سے، فرمایا کہ ہمارے گھروں پر آ جائے دھکے دے کے باہر نکال دو، لیکن اللہ کے نزدیک اتنے مقرب، اتنے مقرب کہ لو اقسم علی اللہ لابرا، اللہ کے نام لے کر قسمیں کھائیں تو اللہ قسموں کو پورا کر رہا. اس لیے کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. آدمی یہ سمجھے کہ کوئی انسان حقیر ہے، معمولی سا ہے، یہ کون ہوگا، یہ کیا جانتا ہے، ارے تمہیں کیا پتہ اللہ کے یہاں کیا ہے، اس میں اللہ کے کیا مقام. کوئی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں وہ اللہ کے یہاں پتہ نہیں کیا مقام ہو. جب حضرت یہ واقعہ آتا ہے نا کلام پاک کے اندر، پہلے میں آپ کی طرف تشریح پورا کر لوں. فرمایا کہ یدبر الامر من السماء، اللہ تعالیٰ تدبیر سے اتارتے ہیں کام کو آسمان سے زمین کی طرف، ثم یعرج الیہ فی یوم، پھر اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال جو کرتا ہے اس کو آسمان کی طرف بھیجتے ہیں، اور وہ اعمال اس دن میں جا کر جمع ہوتے ہیں جس کی مقدار 1,000 سال کے برابر. ذالک عالم الغیب والشہادہ، یہ ہے جاننے والا اور چھپے اور کھلے کا زبردست رحم والا. یعنی اللہ تعالی جو ہیں یہ وہ عالم الغیب والشہادہ، یہ غیب کو جاننے والے ہیں، شہادت موجودہ چیز کو جاننے والے ہیں. العزیز، اللہ تعالی کون ہے، زبردست ہے. اور رحیم، اللہ تعالیٰ کیسے ہیں، رحم والے ہیں. یہ اس کا علم ہے، یہ ہمارا علم نہیں ہے کہ کون کس مقام پر ہے، کس جگہ کے اوپر پہنچ رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہی کا چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس چیز کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین. حضرت اویس، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. دیکھیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ، یمن کے رہنے والے، قبیلہ قرن کے رہنے والے، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہوں، لیکن میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میری ماں بیمار ہے اور کوئی اس کا دیکھ بھال کرنے والا ہے نہیں، دل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر، اسلام تو قبول کر چکے تھے، میں صحابیت کا شرف حاصل کر لوں. صحابی، امت کے سب سے نیک لوگ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، اللہ وہ اللہ سے راضی. اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر اس کے بعد والے تابعین، پھر اس کے بعد. اتنی فضیلت صحابہ اکرام کی، اتنی فضیلت. تو انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہتا کہ وہ صحابیت کا شرف حاصل کرو، آپ کی خدمت میں آ، لیکن میری ماں بیمار ہے، میں کیا کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بتاؤ، مت آؤ، اپنی ماں کے پاس ان کی خدمت میں. کتنا بڑا فیصلہ تھا. اب ان کی بھی تابے داری دیکھیں آپ کہ زیارت نبی سے محروم ہو رہے ہیں ماں کی خدمت کی وجہ سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ نہیں آئے، حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ. انتقال سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے فرمایا کہ دیکھو ایک شخص ہے یمن کا، قبیلہ قرن کا، جس کا نام اویس. اگر میرے بعد وہ جب بھی کبھی تمہاری اس سے ملاقات ہو تو اس سے اپنی مغفرت، اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اجمعین، جو خود اپنے کانوں سے سن چکے تھے کہ عمر فی الجنہ، عمر تم جنتی، عشرہ مبشرہ، خلیفہ ثانی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. یہ سارے فضیلتیں سن چکے، معراج پر تشریف لے گئے تو کہا کہ عمر میں نے تمہارا محل دیکھا جنت میں، میں نے آپ کا محل دیکھا جنت میں، میرا دل چاہا کہ میں تمہارے محل میں داخل ہو جاؤں، تو مجھ کو تمہاری غیرت یاد آئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سن کر رونے لگے، پر فرمانے لگے اغار علی کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہ میں آپ کو غیرت دلاؤں گا، اتنا دل قدر اونچے درجے کا صحابی. ان کو فرمایا کہ اپنے لیے مغفرت کی دعا کرنا. وہ ایسے کرنے سے صحابہ کرام کیا اور حضرت عمر فاروق کیا انتظار میں رہے. ہر سال حج کا موقع آتا، دنیا کے لوگ آتے، آپ پوچھتے تھے کہ یہ یمن کے قرن کا کون آدمی ہے، کون ہے کون ہے. ایک مرتبہ آپ نے کہا کہ بھئی سارے حاجی بیٹھ جائیں، صرف یمن کے لوگ کھڑے ہو جائیں. حضرت عمر فاروق کا دورے خوف ہوا تھا سب. پھر آپ نے فرمایا کہ قبیلہ یمن کے سارے لوگ بیٹھ جائیں، قبیلہ قرن کے لوگ کھڑے ہو جائیں، قبیلہ قرن کے لوگ کھڑے ہو جائیں. پھر آپ نے ان کے علاقے کا نام لیا کہ باقی سارے لوگ بیٹھ جائیں، ان کے علاقے کے لوگ کھڑے ہو جائیں، وہ کھڑے ہو گئے. پوچھا تم میں ایک آدمی ہوا ایسے، وہ کہاں ہے؟ کسی نے کہا جی وہ تو ایسے ہی سا آدمی تھا. انہوں نے کہا وہ ایسے ہی سا آدمی نہیں تھا، تم ایسے ہی سا آدمی ہے، وہ کہاں ہے وہ بتاؤ. کہنے لگے کہ وہ اپنا اونٹ چرانے عرفات کے میدان میں گیا ہوا ہے. حضرت عمر فاروق نے ایک دو صحابہ کرام کو لیا اور کہا کہ چلو عرفات کے میدان، اس کو ڈھونڈتے ہوئے اس کو کہاں ہے ہوئے. اب لے کر نکلے عمر فاروق رضی اللہ عنہ عرفات کے میدان میں، ڈھونڈ 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 کے پتا چلا کہ جی یہاں پر ایک آدمی اونٹ چلا رہا ہے. اس سے جا کر پوچھا کہ کیا نام ہے آپ کا، تو وہ بات ہی نہ سیدھے منہ کرے، جب طبیعت ان کی ایسی سی ہوگی. انہوں نے نام بتایا، کہا کہ دیکھو میں عمر ہوں. پھر ان کو ہوا کہ چیت امیر المومنین ہے، پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، انہوں نے بتایا اویس ہے. پھر آپ نے ساری بات ان کو بتائی کہ اسی طریقے سے جب پتہ چل گیا کہ ہاں یہ اویس قرنی رضی اللہ عنہ ہے تو آپ نے کہا کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کرو. حضرت علی صاحب تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین میں آپ کے لیے دعا کروں گا، دعا تو آپ میرے لیے کریں، آپ امیر المومنین ہیں، خلیفہ ثانی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح آپ رہتے تھے. آپ نے پھر ان کو پورا واقعہ بتایا، کہا کہ آپ نے مجھ کو نصیحت کی تھی، میں تو تم سے اپنی مغفرت کی دعا کروا لوں، کرو میرے لیے مغفرت کی دعا. تو انہوں نے مغفرت کی دعا مانگی. کسی کو میں بات عرض کرتا ہوں کہ کسی کو ہم سمجھتے ہیں کہ عام سا انسان ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں پتہ نہیں کیا مقام ہوگا. کسی نہ انسان کو حقیر سمجھنا چاہیے، نہ کسی انسان کو چھوٹا سمجھنا چاہیے، نہ کسی انسان کو کمتر سمجھنا چاہیے. میں نے جیسا عرض کیا نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو بات نہ کرو، ان سے ان کو گھروں سے نکال دو. لو اقسم علی اللہ لابرا، اللہ کا نام لے کر قسمیں کھائیں تو اللہ قسموں کو پورا فرما دے. ہم لوگ صرف ظاہری حالت کو دیکھ کر اچھے برے کے فیصلے کرتے ہیں، حالانکہ انسان کے اعمال کا مدار تو انسان کا قلب ہے، انسان کا دل ہے. وہ کتنا نیک ہے، وہ کتنا تقوی والا ہے، وہ کتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے، کون انسان اللہ کا کتنا مقرب بندہ ہے، یہ پتہ نہیں ہوتا، یہ نہیں پتا ہو. اس لیے ہمیشہ کبھی کسی کو چھوٹا نہ سمجھو، کسی کو حقیر نہ سمجھو. ہمیشہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں لکھا، باقی ایسی سونے سے تولے جانے والی بات ہے، حضرت نے اپنے مواعظ میں لکھا کہ جب میں کوئی بات بیان کرتا ہوں، وعظ کرتا ہوں، تو اس پورے مجمع میں اپنے آپ کو میں سب سے زیادہ حقیر تر سمجھ رہا ہوتا ہوں. کہہ رہے کوئی بھی مجمع ہو، کیسا مجمع کیوں نہ ہو، جب میں بیٹھا ہوتا ہوں یا کسی بھی حال میں ہوتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں اپنے اعمال اخلاق کے لحاظ سے میں سب سے کم تر درجے کا ایک انسان ہوں. اس کی انہوں نے مشق کی ہوگی نا، ایک ایک انسان اپنے آپ کو سمجھے کہ سب سے اعلی عرفہ تو میں ہوں، میرے سارے تو میرے نیچے کے لوگ ہیں. یہ تکبر ہے جس سے پناہ مانگی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بس چلے تو نہیں رہنے دے، دعا فرما رہے اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیر کبیرہ گناہوں کو مغفرت فرما. یا اللہ قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو ہماری زندگیوں میں رچا بسا دیجیے. قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو عافیت کاملہ عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو راحت کاملہ عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو ہر طرح کی خوشیاں عطا فرما، ہر قسم کی پریشانیوں سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما، ہر طرح کی پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، آزمائشوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا رب کریم، یا رب ذی الجلال والاکرام، ہمارے ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. پوری دنیا کے مسلمان طرح طرح کی تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ ان کو مکمل صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، عافیت عطا فرما. جو لوگ اپنے گھروں سے بچھڑے ہوئے ہیں، اپنے اپنوں سے بچھڑے ہوئے ہیں، جیسے شام کے مسلمان ہیں، کشمیر کے لوگ ہیں، عراق کے لوگ ہیں، یا اللہ ان کے اپنے لوگوں سے ان کو ملوا دیجیے. یا اللہ جو معذورین ہیں، جو زخمی ہیں، ان کو صحت کاملہ عطا فرما. جو اپنے گھروں سے بے گھر ہیں، ان کو اپنے گھروں میں آباد فرما. جو ریفیوجیز کیمپوں میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کو اپنے گھروں میں آباد فرما. سب کی تکلیفوں کو ختم فرما. تمام بیماروں کو یا اللہ شفا کامل عاجل مستمر دائم عطا فرما. میری ایک عزیزہ بیمار ہیں، اہلیہ محمد سعید اختر، ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ، ان کو مکمل شفا عطا فرما. میری بڑی تائی ہیں، ہسپتال میں داخل ہیں، ان کی صحت بہت خراب ہے، آئی سی یو میں ہیں. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما. اور بھی جہاں جہاں جس کے گھر میں جو تکلیف ہے، پریشانی ہے، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما، اپنی عافیت عطا فرما، ہر قسم کی بیماریوں سے، آزمائشوں سے، تکلیفوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد.